वो
बिल्कुल
मुजाकरात होते हैं और माहिदा होता है, और साथ ही साथ एक इत्तेफाक राय जंगबंदी पर जो है वो किया जाता है। और इसके अंदर तकरीबन 1.5 महीने का अरसा है और दोनों तरफ से कुछ वादे किए जाएंगे और उन वादों पर अमल दरामद जो है वो होगा, और साथ ही साथ देखा जाएगा कि गासिब सहयूनी हुकूमत अपने वादों पर किस हद तक पाबंद रहती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब वसीम सिद्दीकी साहब, आपने बिल्कुल एक खुला खत जो है वो हमारे लिए इरसाल किया और बड़े रोशन अंदाज में आपने अपनी फिक्र को सामईन तक मुंतकिल किया। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसी तहरीरें आप आइंदा भी हमारे लिए रवाना करते रहेंगे। प्रोग्राम बज़्मे दोस्तान रेडियो तहरान इस्लामी जमहूरिया ईरान से पेश किया जा रहा है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sehrtv.ir।
بزمِ دوستاں میں آپ سبھی سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور چلتے ہیں آپ کے خطوط کی جانب۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ سے میر محلہ لوہی گیٹ ٹنڈو محمد خان سے لال ڈینو صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ایک عرصے سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بڑے شوق سے آپ کے پروگرام سنتا ہوں۔ مجھے پروگرام یادوں کے جھروکے، آج کا ایران، افغانستان اور پاکستان، درخشاں ستارے، ایرانی فن تعمیر، اسلام کی معرفت، کلام نور بہت ہی پسند ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے، جس میں ماضی میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر ہوتا ہے، مجھے بے حد پسند ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ اس پروگرام کو سنوں۔ پروگرام بزم دوستاں بھی ریڈیو تہران کا ایک منفرد اور خوبصورت پروگرام ہے، جس میں سامعین کے خطوط کا جواب نہایت ہی محبت اور پیار سے دیا جاتا ہے۔ خط چاہے کسی کا بھی ہو، لیکن جب ہم بزم دوستاں پروگرام سنتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا اپنا ہی خط ہے، اور بہن شائستہ درانی اور بھائی حسین تقوی ہم ہی سے باتیں کر رہے ہیں۔ پروگرام کے اندر جس طریقے سے سامعین کو دعائیں دی جاتی ہیں اور انہیں یاد رکھا جاتا ہے، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور ریڈیو تہران کا اس پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبروں کا انتظار رہتا ہے، کیونکہ ریڈیو تہران سے حقیقت پر مبنی خبریں پیش کی جاتی ہیں، جو خبریں دیگر میڈیا ذرائع بہت ہی کم نشر کرتے ہیں۔ آپ نے پروگرام بزم دوستاں میں جس طریقے سے فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی میں پروگرام کیے ہیں، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیار و محبت اور اظہار یکجہتی کے اس سلسلے کو بند نہیں کیجیے گا، اور پروگرام بزم دوستاں جو سامعین کے دلوں کی آواز ہے، اس میں فلسطین کے مظلوم عوام کا اس وقت تک ذکر ہوتا رہے جب تک ان کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی۔ یہ درست ہے کہ آج فلسطین کے عوام، خاص طور پر غزہ کے عوام نے جس بہادری اور دلیری کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کیا اور اس کے نتیجے میں پورا غزہ تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن بالآخر نتنیاہو کو مزاحمتی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور سر تسلیم خم کرنا پڑا، کہ تمام دنیا میں بسنے والے آزادی پسندوں کی کامیابی ہے جنہوں نے ہر ملک اور ہر شہر میں فلسطین کے لیے نعرے لگائے اور فلسطین کے عوام کے لیے سڑکوں پر آئے۔ ریڈیو تہران نے جس طریقے سے اس حوالے سے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ میں ہی نہیں بلکہ تمام سامعین ریڈیو تہران کے لیے یہی کہیں گے، شاباش ریڈیو۔
جی جناب، لال ڈینو صاحب، میر محلہ، لوہی گیٹ، ٹنڈو محمد خان، سندھ پاکستان سے یہ آپ نے خط ہمارے لیے روانہ کیا۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے پروگراموں کا ایک ایک کر کر نام لکھا، اور اس بات پر بھی بہن شائستہ درانی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
بالکل، کہ
پروگرام بزم دوستہ میں انہوں نے ایک چیز تحریر کی کہ کسی کا بھی خط ہو لگتا ایسا ہے کہ ہمارا ہی خط جو ہے نا وہ پڑھا جا رہا ہے، تو یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی بات ہمیں بہت اچھی لگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے۔ ریڈیو تہران سے محبتوں کا اظہار ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے فلسطین کا بھی ذکر کیا، جو کہ بہن شائستہ درانی تمام سامعین کا ایک روٹین بن چکا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے خط کے اندر فلسطین اور فلسطینی عوام کی جدوجہد کا ضرور ذکر کرتے ہیں، اور اب آنے والے خط غاصب صہیونی حکومت کی پسپائی کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے جس پر اتفاق ہوا ہے اس کا بھی سامعین دوست ذکر کرتے ہیں، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال آخری خط جو ہوتا ہے وہ وقت کی تنگی کے باعث ہم اس کا جواب جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نہیں دے پاتے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ لال ڈینو صاحب آپ کے خط کا جو اب آئندہ آپ لکھیں گے اس کا تفصیل سے ہم جو ہے وہ جواب دیں گے۔ ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ، ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوبتر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوبتر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے۔ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم ہدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔
خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے اور شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آج روزے مبارک جمعہ ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن انسان کو اپنی مانوی اور ظاہری نظافت کی طرف متوجہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر آج کے دن غسل جمعہ مستحبات میں ایک بہت بڑا عمل ہے، ساتھ ہی ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی لحاظ سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کر محمد و آل محمد پر درود و سلام آج کے دن کی بڑی ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ جی ہاں سامعین، روز جمعہ آپ تمام سامعین کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب وقت ہو چلا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ جی ہاں سامعین، پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا، ایک مرتبہ پھر سلام قبول کیجیے. اور آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت میں اخبارات کی شہ سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. پروگرام کا آغاز ایران سے شائع ہونے والے اخباروں سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اخبار جمہوری اسلامی کی چند اہم سرخیاں. غزہ میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کے ہولناک جرائم سے پردہ اٹھ گیا. یوکرائن کی جنگ کو ختم کرانے کے لیے ٹرمپ کے خصوصی نمائندے کی 100 دن کی مہلت. ٹرمپ کے حکم کے بعد امریکی کانگریس پر حملہ کرنے والوں کی رہائی. اعلی صہیونی عہدیدار کا دورے عرب امارات. پاناما کا امریکہ سے احتجاج. سمین اب ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی چند سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایران میں جوہری ہتھیار بنانے کے شواہد نہیں ملے. عالمی ایٹمی ایجنسی کے ڈائریکٹر. حکام عوام کے مسائل و مشکلات حل کریں، باتیں زیادہ ہیں، تاہم عمل کرنے کی ضرورت ہے. رہبر انقلاب اسلامی کا بیان. عوام کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، صدر پزشکیان کی خوزستان کے عوام سے خطاب. طوفان الاقصی آپریشن نے صہیونی حکومت کے 6 اعلی عہدیداروں کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا. سمین ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات. پہلے روزنامہ منصف. آپ حکومت نے اوکھلا میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا، اسد اویسی. سیف علی خان پر حملہ، حقیقی یا اداکاری، نتیش رائے کا متنازع تبصرہ. غزہ جنگ بندی معاہدہ دوسرے مرحلے پر عمل آوری. بات چیت کے لیے اسرائیلی وفد کی قاہرہ آمد، کئی مسائل پر غور. غزہ میں کروڑوں ٹن ملبہ ہٹانے میں 21 سال لگ سکتے ہیں اقوام متحدہ. ہندوستان میں رائے دہندگان کی تعداد 99.1 کروڑ تک پہنچ گئی. سمعین اور اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ادعنامہ کی چند سرخیاں. ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کے لیے آرام دہ دائرے سے باہر نکلنا ضروری، وزیر اعظم مودی کا بیان. 270 غیر ملکیوں کی حراست کی وجہ نہ بتانے پر آسام حکومت سے سپریم کورٹ ناراض. آئرن ایج کی شروعات تامل ناڈو سرزمین سے ہوئی تھی، وزیر اعلی ایم کے اسٹالن کا دعویٰ. سمے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کے بعد اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات. پہلے روزنامہ ایکسپریس پر ایک نظر ڈالتے ہیں. اقتدار کے دوام کے لیے جعلی حکومت نے آزادی صحافت کو بھی نگل لیا، بیرسٹر سیف. وزیر داخلہ کے اعزاز میں امریکہ کے اراکین کانگریس کا اشائیہ. آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق بات چیت. کمیشن بنا اور مذاکرات کامیاب ہوئے تو انہیں حکومت چھوڑنی پڑے گی، رؤوف حسن. عمران خان سے 4 گھنٹے تفتیش کی گئی. عمران خان کا حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات ختم کرنے کا اعلان. قانون سازی سوشل میڈیا کے لیے ہے، ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا، وزیر اطلاعات. پی ٹی آئی دوبارہ غور کرے، مذاکرات نہ چھوڑے، عرفان صدیقی کا بیان.
اور اب روزنامہ جنگ کی سرخیاں۔ ڈیفالٹ کا خواب دیکھنے والے ٹولے کو ملکی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، وزیر اعظم۔ حکومت مشاورت کے بغیر فیصلے کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ فیصلے پر نظر ثانی کریں، 7 ورکنگ دن منگل کو مکمل ہوں گے۔ نون لیگ۔ سلیم مانڈی والا نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ایف بی آر افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری روکنے کے لیے خط لکھ دیا۔ بلاول بھٹو اور خواجہ آصف ہائی پاور سلیکشن بورڈ کے ممبر منتخب۔ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرمنٹ ہفتے کو وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر مشاورت نہ ہوئی۔ امریکہ میں کواڈ وزرائے خارجہ کا اجلاس، چین کو مضبوط پیغام۔ حکومتی اقدامات سے حج اخراجات گزشتہ برس سے بھی کم ہونے کا امکان۔ القادر ٹرسٹ کیس جھوٹا اور بے بنیاد ہے، سلمان اکرم راجا۔ ورلڈ بینک کی تقریب میں وزیر اعظم کا جرمن اور عربی زبان میں اظہار خیال۔ 77.4 ارب کا نواز شریف کینسر اسپتال بنانے کے لیے قانون منظوری کی تیاری مکمل۔ عمران کو جیل میں رکھنا حکومت پی ٹی آئی کا مذاکرات کا ہدف تھا، فیصل باوڈا۔ سمن آخر میں روزنامہ جنگ کے کالم پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے ٹرمپ کے اعلانات اور حقائق۔ کالم نگار مظہر برلاس لکھتے ہیں، امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھاتے ہی جو بائیڈن حکومت کے 78 ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کرتے ہوئے اپنے دستخطوں کے ساتھ 42 نئے آرڈر جاری کیے۔ 42 ایگزیکٹو آرڈر پر ایک کالم میں تو بحث نہیں ہو سکتی، ہاں ان کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کچھ ایگزیکٹو آرڈرز پر بات بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ایگزیکٹو آرڈرز کے امریکہ پر اثرات تو مرتب ہوں گے، دنیا پر کیا اثرات ہوں گے۔ ان ایگزیکٹو آرڈرز کی لمبی چوڑی فہرست درجہ ذیل ہے۔ جنوبی سرحد پر قومی ایمرجنسی کا اعلان، میکسیکن ڈرگ کارٹلرز کی غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر نامزدگی، میکسیکو میں رہیں پالیسی بحال، غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کے لیے پیدائشی حق شہریت کا خاتمہ، صنفی نظریاتی انتہا پسندی سے خواتین کا دفاع، وفاقی ایجنسیوں میں تنوع، مساوات اور شمولیت، ڈی ای آئی پروگراموں کا خاتمہ، پیرس موسمیاتی معاہدے سے دستبرداری، قومی توانائی کی ایمرجنسی کا اعلان، الیکٹریکل وہیکل مینڈیٹ تبدیل، وفاقی ملازمین کے لیے شیڈول ایف کا نفاذ، یو ایس اسپیس کمانڈ ہیڈ کوارٹر کی علامہ منتقلی، 6 جنوری کے واقعات میں سزائی یافتہ افراد کی معافی، اسقاط حمل کی خدمات کے لیے وفاقی فنڈز کا خاتمہ، ہنٹر بائیڈن اسکینڈل سے منسلک اہلکاروں کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس معطل، فیڈرل بٹ کوئن ریزرو کا قیام، جے ایف کے، آر ایف کے اور ایم ایل کے قتل کے بارے میں خفیہ دستاویزات جاری کرنا، اے آئی ریگولیشن پالیسی کی تبدیلی، چین، ماسکو اور کینیڈا سے درآمدات پر محصولات عائد، ٹرانسجینڈر ملٹری سروس پر پابندی کی بحالی، ٹرانسجینڈر خواتین کو خواتین کے کھیلوں میں حصہ لینے سے ممانعت، سرکاری آف شوز ونڈلینس کی ممانعت، خلیج میسکو کا نام تبدیل، نیا نام خلیج امریکہ، ماؤنٹ ڈینالی کی ماؤنٹ میک کینلے پر واپسی، فیڈرل ورک فورس کی بھرتی، منجمد تیل اور گیس کی پیداوار سے متعلق پالیسیاں نرم، امریکی خریدار کی تلاش کے لیے کانگریس کے ٹک ٹاک پر پابندی کا خاتمہ، بائیڈن دور کے امیگریشن پالیسیاں تبدیل، ڈی ای آئی پروگراموں کے لیے وفاقی فنڈز کا خاتمہ، حکومتی کارکردگی کے لیے محکمے کا قیام، فوجداری انصاف کے نظام کی اصلاح، وفاقی ایجنسیوں میں کریٹیکل ریس تھیوری پر پابندی لگانا، نیٹو کے تعاون میں اضافے کا مطالبہ، تجارتی طریقوں سے چین کا مقابلہ، یوکرائن جنگ کا خاتمہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حمایت، اسکول کے انتخاب کا فروغ، پناہ گزینوں کا داخلہ محدود، فینٹینل کی اسمگلنگ پر وفاقی توجہ کا بڑھانا، ایک قومی انفراسٹرکچر پلان کا آغاز، صدر ٹرمپ کے دستخطوں سے جاری کردہ ایگزیکٹو آرڈرز کا بغور جائزہ لیا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے زیادہ اعلانات امریکہ اور امریکی سماج کے حوالے سے ہیں، مگر چند ایک اعلانات ایسے ہیں جن سے واقعتاً دنیا متاثر ہوگی۔ اس میں خاص طور پر جنگوں کا خاتمہ، تجارتی پالیسیوں میں تبدیلی، قانون کی حکمرانی، پیرس معاہدے سے علیحدگی، بٹکوین ریزرو کا قیام، امیگریشن پالیسیوں میں تبدیلی، نیٹو کے تعاون میں اضافے کا مطالبہ اور سوشل میڈیا کی آزادی، یہ چند ایسے اقدامات ہیں جو دنیا پر اثرات مرتب کریں گے۔ صدر ٹرمپ کے اعلانات میں چین، میکسیکو اور کینیڈا کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ہے۔ میکسیکو کے ڈرگ مافیا کے حوالے سے سخت اعلانات کیے گئے ہیں۔ میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والوں کے لیے سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میکسیکو سے امریکہ آنے والی چیزوں پر ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے۔ کینیڈا سے جو چیزیں امریکہ آئیں گی ان پر بھی ڈیوٹی زیادہ کر دی گئی ہے۔ نو منتخب امریکی صدر چین کو تجارتی محاذ پر شکست دینا چاہتے ہیں، مگر یہ کام بہت مشکل ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ہم تجارتی طریقوں سے چین کا مقابلہ کریں گے، انہوں نے چینی درآمدات پر ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے چین درآمدات پر ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا، مگر انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ چین کا کھربوں ڈالرز کا مقروض ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر امریکی شہری $1,02,000 کا مقروض ہے۔ امریکی صدر کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ امریکی حکومت کا مجموعی قرضہ چین، جرمنی، جاپان، بھارت اور برطانیہ کی مشترکہ معیشتوں کے حجم کے برابر ہے۔ آدھے سے زیادہ امریکہ بیچ بھی دیا جائے تو بھی یہ قرضہ نہیں اتر سکتا۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کا حاضر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی دشمنیوں اور زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ مزاحمت کو جاری رکھنا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے خلیج فارس میں اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ پاکستان میں متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 سینٹ نے پاس کر دیا۔ اور ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کے قریب ایک اسلحہ فیکٹری میں دھماکہ، درجنوں افراد ہلاک اور زخمی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے کہا کہ امریکہ کی دشمنی اور زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ مزاحمت کا جاری رہنا ہے۔ تہران میں خطیب نماز جمعہ آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ جس طرح مزاحمت و استقامت کے ذریعے غزہ فتح ہوا، اسی طرح ہم ایک دن نماز جمعہ کے دوران امریکہ کی شکست کا بھی جشن منائیں گے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے مزید کہا کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کے بارے میں حکومت کا موقف بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کا بیان کیا ہوا موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی بارہا اسی موقف کا اعادہ کیا ہے۔ سید احمد خاتمی نے غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں کہا کہ یہ جنگ بندی غاصب سینی حکومت کے لیے ایک یقینی اور حتمی شکست ہے، کہ جس کا ثبوت اس کے حکام کے پے در پے استعفے ہیں۔ آیت اللہ خاتمی نے کہا کہ وہ نعرے لگاتے تھے کہ حماس کو نابود کر دیں گے، لیکن تحریک حماس نہ صرف نابود نہیں ہوئی بلکہ ایک طاقت بن کر ابری ہے۔ تہران کے خطیب نماز جمعہ نے غزہ میں شکست خوردہ چار گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں شکست کھانے والے چار گروہ امریکہ، صہیونی حکومت، یورپی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے آیت اللہ خاتمی نے نئے امریکی صدر کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کے لیے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور امریکہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے اب تک ایران کے خلاف انتہائی شرمناک اقدامات انجام دیے ہیں۔ خطیب نماز جمعہ نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی حالیہ دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ ایران پر فوجی حملہ ناکام رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا ایران کل کا ایران نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور ایران ہے جو تنہا تمہارا مقابلہ کرے گا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے خلیج فارس میں اپنی فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ سپاہی پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے کہا ہے کہ ان بحری مشقوں میں سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بحری طاقت کی صرف ایک جھلک پیش کی جائے گی۔ ایڈمرل تنگسیری نے ان فوجی مشقوں کا پیغام پڑوسی ملکوں کے لیے امن و دوستی اور علاقے سے باہر کی طاقتوں کا مقابلہ کرنا قرار دیا، اور تاکید کے ساتھ کہا کہ ان فوجی مشقوں سے ثابت ہو جائے گا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر علاقے میں امن قائم کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سپاہی پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر نے نیوی کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیتے ہوئے ان فوجی مشقوں میں تیز رفتار کرافٹ، زمین سے سمندر اور زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں جیسے جنگی وسائل کا استعمال کیے جانے کی خبر دی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں شام میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر تاکید کی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور شام میں پیش رفت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے شیعہ مسلمانوں اور علوی علاقوں میں نہتے عام شہریوں اور شامی عوام کے خلاف مسلح گروہوں کی منمانی کاروائیوں کی خبریں منظر عام پر آنے پر تشویش کا اظہار کیا اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ واضح رہے کہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے سورہ ہمس کے شیعہ علاقوں پر تحریر شام کے کمانڈر جولانی سے وابستہ مسلح عناصر کے بڑے پیمانے پر حملوں اور لوگوں کو ہراساں کرنے کی خبر دی ہے۔ ان حملوں میں 10 شامی شہریوں کو سر میں براہ راست گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور درجنوں کو گرفتار یا زخمی کر دیا گیا۔ دوسری جانب شام کے صوبہ حلب میں اس شہر کے وسط میں واقع منبج اسپتال کے سامنے کار بم دھماکے میں ایک شخص جان بحق کو 7 زخمی ہو گئے۔ شام ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت کا حامل ملک ہے جو ہمیشہ سے مختلف تہذیبوں اور مذاہب کی آماجگاہ رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے قانونی اور بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر نے جنیوا میں ایران کی پہل پر منعقدہ اجلاس میں انسانی حقوق کے دوہرے معیار اور غیر منصفانہ نظام پر کڑی تنقید کی ہے۔ جنیوا میں انسانی حقوق کے اجلاس میں وزارت خارجہ کے قانونی اور بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر کاظم غریب آبادی نے دوہرے معیارات اور انسانی حقوق کو حربے کے طور پر استعمال کیے جانے کے رجحان پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والوں نے ہمیشہ ہی پابندیوں اور دہشت گردی جیسے چیلنج پیدا کیے اور ہمارے عوام کے حقوق کو بڑے پیمانے پر پامال کیا، اور پوری بے شرمی کے ساتھ ہمیں جواب دینے کی بجائے ہم پر ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے غزہ میں دسیوں ہزار سے زیادہ لوگوں کے قتل کا مشاہدہ کیا، اور انسانی حقوق کی پاسداری کے دعوے دار ممالک نے صہیونی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی بلکہ اس کی حمایت ہی کی۔ اجلاس میں دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی اس اجلاس کے انعقاد کے ایران کے اقدام پر شکریہ ادا کیا، انسانی حقوق کی پامالی پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نگرانی کا موجودہ طریقہ کار غیر مؤثر انتخابی اور سیاسی ہے۔ پاکستان میں متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 سینٹ نے بھی پاس کر دیا۔ پاکستان میں صحافیوں کی زبردست مخالفت اور احتجاج کے باوجود متنازع پیکا ترمیمی بل قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی سینٹ میں پیکا ترمیمی بل 2025 اور ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 ایک ساتھ سینٹ میں پیش کیے گئے۔ بل پیش کیے جانے کے موقع پر صحافیوں نے احتجاجاً اس کی کارروائی سے واک آؤٹ کیا، لیکن دونوں متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ یاد رہے پیکا ترمیمی بل 2025 پاکستان قومی اسمبلی نے گزشتہ روز کثرت رائے سے پاس کیا تھا۔ اس بل کی پاکستانی صحافیوں کی مختلف تنظیموں نے سخت مذمت کرتے ہوئے اس کو مسترد کیا۔ اس بل کے تحت جھوٹی خبر پھیلانے والوں کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناگپور کے قریب ایک اسلحہ فیکٹری میں دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ مہاراشٹر کے بھنڈارا ضلع میں واقع فیکٹری میں ہوا۔ ہندوستان سے موصولہ خبروں کے مطابق اسلحہ ساز فیکٹری بھنڈارا میں زوردار دھماکے نے دل دہلا دینے والی صورتحال پیدا کر دی۔ اس دھماکے میں 8 ملازمین کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حادثے میں کئی دیگر ملازمین زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طور پر ایمبولینسوں کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی آواز دور دور تک سنائی دی، جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور امدادی کاروائیاں شروع کر دی گئیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ فیکٹری کے آر کے برانچ سیکشن میں ہوا، جہاں ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ حکام نے دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دعویٰ دہراتے ہوئے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، کہا ہے کہ اگر تہران کے ساتھ سمجھوتا ہوا تو اس مسئلے کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے راستے پیدا ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے سوال کے جواب میں اپنا خیال ظاہر کرنے سے اجتناب کیا کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر پیش کی حملے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پہلے دور صدارت میں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول میں صرف ایک ہفتے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ترکیہ کے اخبار بنی شفق نے بھی فاکس نیوز کے ساتھ ٹرمپ کے انٹرویو کی رپورٹ شائع کی ہے اور لکھا ہے کہ امریکی صدر نے اس انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کے سلسلے میں صرف یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عظیم ملک ہو، ان کے پاس کافی صلاحیتیں ہیں، وہ حیرت انگیز لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کے سلسلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کے پاس ہوگا تو دوسرے بھی چاہیں گے اور اس صورت میں سب کچھ المیہ ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سچ پوچھیں تو ایران کا قضیہ مختلف ہے۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے جمعرات کو ایران کے ایٹمی پلانٹ پر حملے میں اسرائیل کی حمایت کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں آئندہ دنوں میں مختلف افراد سے ملاقات کروں گا، امید ہے کہ یہ مسئلہ کسی اقدام کے بغیر حل ہو جائے۔ ٹرمپ نے اس سوال کے جواب میں کہ وہ کن لوگوں سے ملاقات کریں گے کہا کہ میں کچھ نہ کہنے کو ترجیح دوں گا، لیکن نہایت اعلیٰ درجے کے افراد سے ملاقات کروں گا۔ ٹرمپ نے یہ بیانات ایسی حالت میں دیے ہیں کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر پوری طرح عمل کیا، لیکن ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں برسر اقتدار آنے اور ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد ایران نے بھی رضاکارانہ طور پر جو اقدامات انجام دیے تھے بتدریج انہیں روک دیا، لیکن ایران نے ہمیشہ ایک پائیدار اور قابل اعتماد سمجھوتے کے لیے آمادگی کا اعلان کیا ہے جو پابندیاں منسوخ ہونے کا ضامن ہو اور مستقبل میں اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ یمن کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے امریکی اقدام کے رد عمل میں انصار اللہ یمن نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کے جو فلسطینیوں اور بے گناہوں کے قتل عام میں ملوث ہے اسے دوسرے ممالک کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک اور اقوام کو دہشت گردی کی فہرست میں شامل کر سکے۔ بیان میں کہا گیا کہ تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنا ایک دانستہ اقدام ہے اور اس کا صہیونیت کی خدمت کے علاوہ کوئی جواز نہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے کہا کہ یمنی عوام کے ساتھ امریکہ کی دشمنی اور صہیونی حکومت کا ہر طرح سے دفاع کرنا کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، اور نئی امریکی حکومت کے ظالمانہ اقدام کا واحد مقصد فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت کرنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے مزید کہا کہ امریکہ کا ہدف یمنی عوام کے رنج و آلام میں اضافہ کرنا اور اس ملک کے عوام اور مسلح افواج کو مظلوم فلسطینی اور ان کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے سے باز رکھنا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے آزاد ممالک اور اقوام کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کے اس غیر اخلاقی فیصلے کی مذمت کریں۔ وائٹ ہاؤس نے صہیونی حکومت کے اہم ترین حامی کے طور پر حال ہی میں یمن کی تحریک انصار اللہ کو امریکہ کی طرف سے بنائی گئی نام نہاد دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ایک سابق عہدیدار نے جنگ غزہ میں تل ابیب کی واضح شکست کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کونسل کے سابق سربراہ گیورا آئیلینڈ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ جنگ میں شکست ہوئی ہے اور جنگ بندی کا معاہدہ حماس کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ اسرائیل کو غزہ کی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ حماس نے واضح فتح حاصل کی۔ سابق صہیونی عہدیدار نے مزید کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کے لیے ایک بڑی شکست ہے کیونکہ حماس نہ صرف اسرائیل کے مقاصد کے حصول میں حائل ہوئی بلکہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جن میں سے ایک اقتدار میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ حماس کو اپنی طاقت اور صلاحیتوں کو دوبارہ مضبوط ہونے سے نہیں روکتا بلکہ انہیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر حماس مضبوط ہوتی ہے اور اسرائیل اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو یہ اسرائیل ہوگا جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورک ایجنسی انروا نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں غزہ پٹی میں شہید ہونے والے فلسطینی بچوں کی تعداد کا اعلان کیا ہے۔ انروا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں گزشتہ 15 مہینوں میں 14,500 بچے شہید ہوئے۔ انورا کے بیان کے مطابق غزہ میں 17,000 سے زیادہ بچے یتیم ہوئے جبکہ 88% اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا۔ انروا نے اعلان کیا کہ غزہ میں جنگ کے باعث کم سے کم 19,00,000 لوگ بے گھر ہوئے اور پناہ گاہوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے مزید کہا کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر نو، زندگی معمول پر آنے اور نفسیاتی علاج معالجے میں برسوں کا وقت لگے گا۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین بیان میں غزہ جنگ کے شہداء کی تعداد 47,283 اعلان کی ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی.
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. جی ہاں سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے, وہ ذرہ
دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم نے محبت کی نظر سے